السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں
وعلیکم
بنگلہ دیش کے
السلام
شہر سید
ورحمۃ
پور سے
اللہ
بول رہا ہوں،
وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ مشورہ دیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مد میں خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے پیسے کو ہم کہاں خرچ کریں جس کا زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مطمئن ہو جاؤں کہ یہ پیسہ میرا جائز جگہ میں خرچ ہو گیا، یہ سوال ہے میرا.
تو یہ میں نے دو بنگالی آج دیکھے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک انہوں نے سلام کیا، تو یہ میرے پاس کوڑن ہے کہ وہ برکات تو ہو بھی کہا جائے، دس نیکیاں اور مل جائیں گی. السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ورحمۃ اللہ ہے کہیں تو اب دس نیکیاں اور بڑھ گئیں، یعنی 20 ہو گئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں. تو وبرکاتہ میرا بنگالیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. تو خیر وہ برکاتہ تک واجب نہیں ہے، ورحمۃ اللہ کہا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ورحمۃ اللہ نہیں کہا السلام علیکم کہا تب بھی گناہ نہیں ہے، سنت تب بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اپنے کو لالچی بننا چاہیے، نیکیوں کا جتنی ہو نا چھاپ لینی چاہیے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے. 30 نیکیاں، 30. ایک ایک نیکی کے لیے لوگ گھوم رہے ہوں گے قیامت کے دن، کہ کوئی دے دے، ماں دے دے، باپ دے دے، بیوی دے دے، بچوں کے ابو دے دے، کوئی دینے کے لیے نہیں تیار ہوا. ایک نیکی. زکات کس کس کو دینی چاہیے یہ بھی پوچھا.
جی ہاں،
ثواب زیادہ ملے تو ثواب زکات کا اس صورت میں زیادہ ملے گا کہ اپنے کسی قریب ترین رشتہ دار کو جو زکوٰۃ کا حقدار ہو اس کو دیا جائے، مگر وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو. نہ آپ اگر سید ہیں تو پھر اپنے ان عزیزوں کو بھی، کہ جو سید ہیں ان کو نہیں دے سکیں گے. اگر غیر سید ہیں، ہاشمی نہیں ہیں، تو پھر دے سکیں گے. تو یہ سب کے لیے کہ جو اپنے قریب ترین عزیز کو، تو جو حقدار ہو زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ دی جائے، اور اگر ایسے نہیں حقدار اپنے خاندان میں کوئی، تو پھر جو حقدار ہو اس کو دیں، دعوت اسلامی کو دیں. تو یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے لیے دین کے کام کرتی رہے گی جو کر ہی رہی ہے، اس کا شرعی حیلہ کر کے. وہ دعوت اسلامی کو تو کروڑوں کروڑ روپے کی ضرورت رہتی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا. تو دار المدینہ بھی کھل گیا، اس میں ہی مفت ہے، کوئی فیس تو ہے نہیں، اور اخراجات تو بڑھ گئے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں اخراجات. مراکز ہمارے بنتے جا رہے ہیں، ان کے بنگلہ دیش میں بھی مراکز کی ترکیبیں بن رہی ہیں. تو بھلے پاکستان کو نہ دیں آپ، کوئی بات اپنے بنگلہ دیش میں دے دیں، اپنے شہر میں دے دیں، جو زکوٰۃ کا اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو. ڈھاکہ تو بنگلہ دیش کا دل ہے نا.
جی باپا، اور بہت مہنگی زمین، بہت مہنگی
جگہ، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے نا ڈھاکہ، بہت بڑا شہر،
بہت مہنگا ہے وہاں.
اللہ کرے مجھے بنگلہ دیش کی حاضری ہو جائے.
آئے آئے
ابھی تک گیا ہی نہیں یار میں، مجھے غریب بہت اچھے لگتے ہیں بنگلہ دیش میں. میرا ذہن بنا ہو کہ یہ غریب ہیں تو مجھے وہاں جانے کو دل کرتا.
واہ
کیا کروں یار، امریکہ کو بالکل دل نہیں کرتا، مثلاً لندن کو جانے کا دل نہیں کرتا. واہ، بنگلہ دیش کی طرف میری بہت پرانی وضو رجحان ہے. یہ بنگالی بےچارے بہت غریبڑے ہوتے ہیں اور دیوانے بھی بہت ہوتے ہیں یار، ان میں عشق بھی بہت ہوتا ہے ماشاء اللہ. پھر امریکہ، لندن، جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں ہمارے، مسلمان ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں. وہ بس پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا. مدینہ سب سے اچھا ہے، تو مدینہ میں تو غربت دور ہوتی ہے، بے کسی دور ہوتی ہے، جو مانگتے ہیں ملتا ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کل جگہ سوالی ہے. دعوت اسلامی میں اکثریت غریبوں کی ہے.
جی،
جو بیچارے کام کرتے نا، وقفے مدینہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ بہت بڑا کاروباری، بیپاری، تاجر اور کروڑوں پتی آدمی والے میں وقفے مدینہ ہوتا ہوں، ایسا ابھی تک نہ دیکھا، نہ پالا، نہ سنا. نہ تصور ہو سکتا اس کا. اگر اللہ چاہے تو کسی کو جذبہ مل جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن مالدار اپنا بچہ بھی نہیں دیتا کہ چلو میں اس کو وقف کرتا ہوں, عام طور پہ نہیں ہوتا. یہ بیچارے غریب یا متوسط الحال جو ہوتے ہیں نا, یہ وقف مدینہ ہوتے ہیں. دین تو کچھ حدیثوں میں سے مضامین بھی ہے.
جب ابو سفیان جس وقت ایمان نہیں لائے تھے, قیصر کے دربار میں تھے, تو اس وقت قیصر نے سوال کیا تھا کہ ان پر ایمان لانے والے کون ہیں, تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ غریب ہیں. تو قیصر نے جواب میں یہ کہا تھا کہ انبیاء کا یہی معمول رہا ہے کہ ہمیشہ ان پر غریب ہی اولاً ایمان لے کر آتے ہیں.
خدا کی شان ہے وہ دعوت اسلامی بھی بالکل غریبوں میں چلی ہے, یہ اتفاق ہے. یعنی کہ ہم لوگ بسوں میں مرغے بن کر ویگنوں میں اس طرح سفر کرتے تھے, اور اپنے گھر سے ٹیفن باکس لینا ہوتا تھا, کھانا لے لیتا تھا میں, اور پھر جا کر کچھ چند ایک ہوتے تھے اس طرح بھائی, تو ہوٹل میں چلے آتے تھے, واپسی پر کچھ کھانا خرید بھی لیتے تھا کہ ہوٹل والے کو وہ تشویش نہ ہو کہ مولانا کہوں مطلب آ کے بیٹھ کے کچھ لیتے نہیں ہے ہم سے. تو اس طرح ہم لوگ مطلب یعنی کہ پھر بعض اوقات یہ کہ کوئی بس تک بھی چھوڑنے والا نہیں ہوتا تھا, پوچھ پوچھ کے بھائی وہ کہاں بس, تو بس بھی صدر تک ملتی تھی ہم کو اکثر, صدر سے پیدل مارچ 5-6 کلومیٹر, کبھی بیچ میں کوئی گاڑی آ جائے لفٹ دے دے اور پہنچا دے. تو اس طرح الحمدللہ غربت کے انداز میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھا. پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اس میں ترکیبیں بنتی گئی اللہ کی رحمت سے, کافی مالدار حضرات بھی دعوت اسلامی میں شامل ہو گئے. مگر جو یہ قصائی جو ہوتی ہے نا, یہ غریبوں ہی کی ہو رہی ہے, جو بیچارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا یا قافلوں میں سفر کرتے ہیں, ان میں اکثریت غریبوں کی, بلکہ کل دعوت اسلامی میں ہی اکثریت غریبوں کی. مالدار پیسے دے دے گا, قافلے میں سفر اس سے نہیں ہو پاتا, بہت کم. تو پیسوں سے سب کام نہیں ہوتا, اپنے کو چندہ نہیں بندہ چاہیے, جب بندہ ملے گا تو چندہ کہیں نہیں آتا یار. پیسے تو اللہ دے ہی دیتا ہے, کیونکہ یہ کام ایسا ہے یہ کھلی کتاب ہے, لوگ خدا کر باز تو دے جاتے ہیں بیچارے, کام دیکھ کر ان کا جذبہ بنتا ہے. زکات مال کا میل ہے, لینے والا محسن ہے, آپ کے مال اس میں بارگیننگ کرتے ہیں بیچارے, حالانکہ اس کو تو خود پہنچا دینا چاہیے جو اتنا بڑا دین کا کام کرے, یا بلکہ کسی غریب کو بھی دینا ہو تو اس کو طلب کر کے دینا جو ہے نا, یہ میرے میں مطلب پسند نہیں کرتا کہ کسی غریب کو بلاؤ آ جا پیسے لے جا, نہیں. سیٹھ کو چاہیے کہ خود اس غریب کے گھر پہ جائے, دستک دے اور اس کو پیش کرے, اور اگر وہ قبول کرتا ہے غریب تو اس کا احسان مند ہو کہ یہ اس کا احسان ہے کہ جو تمہارے مال کے میل کو اس نے قبول کیا. اس کی آپ انشاءاللہ برکت اسی دیکھو گے, یاد کرو گے. باقی یہ مطلب انداز جو ہے نا دھکے کھلانے والا بالکل پسند نہیں میرا, بالکل ہے نا شرن بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کو خامہ کا دھکے کھلائے جائیں غریبوں کو, اور وہ آپ کے پاس گڑ گڑائیں اور منتیں کریں, حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کے یہاں ہجوم لگاتے ہیں, بھیڑ ہوتی ہے, سب کو 100-100 کا نوٹ بٹ رہا ہے زکات کا, اور حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب پھولتے پھولتے کہ کپڑے نہ پھٹ جائیں پیٹ نہ پھٹ جائیں, ایسا کرتے ہیں. اٹ از رونگ, غلط طریقہ ہے. ہمارے بزرگان دین کے ایسے تو واقعات ہیں کہ جب یہ دیتے تھے نا تو بعض اوقات تو ایسا ڈھونڈتے تھے کہ جو ان کو پہچانتا نا اس کو دیتے تھے, یا پھر ایسا کرتے تھے کہ نابینا ڈھونڈتے تھے کہ پہچان ہی نہیں, وہ آواز نہیں نکالتے تھے, چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ کے چلے جاتے تھے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے دیا, یا پھر ایسا کرتے تھے کہ رات کے وقت گھر میں ڈال کے آ جاتے تھے, وہ لکھ لکھا کے ڈال دیتے ہوں گے کہ یہ خیرات ہے یا جو بھی ہے تحفہ ہے, زکوٰۃ کو تحفہ دے کر بھی بول کر بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح زکوٰۃ بھی کیا, یہ بزرگان دین کے تو ایسے ایسے مطلب کلمات ملتے ہیں کہ بے شک شریعت نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے صاحب استطاعت صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ, لیکن ہماری زکوٰۃ 100% ہے. یعنی نعوذ باللہ شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے کہ 2.5% تو ہے ہو تو تسلیم ہے, لیکن بس کچھ نہیں رکھنا اپنے پاس. اور جو صوفی صاحب کہلاتے ہیں نا, نام کے آگے لکھتے صوفی فلاں, تصوف کی تعریف یاد آئی, ایک تصوف کی تعریف یہ بھی ہے کہ جیب خالی ہاتھ خالی دل راضی, یعنی 5 پھٹی بادام نہیں کوڑی بھی نہیں ہے بالکل کنگال ہے اور دل اس کا خوش ہے, یعنی اپنے پیسے نہ ہونے پر اور بالکل کنگال ہونے پر اس کا دل خوش ہے. کہاں سے لائیں گے ایسے صوفی صاحب کو, اللہ تعالیٰ بس صوفیوں کے صدقے ہم کو بخش دے. ہم لوگ کیا صوفی اور کیا تصوف اپنے خالی بتوں کے ہیں, بس کھانے پینے والے لوگ ہیں. روز نیت کرتے ہیں کہ بیٹ کا قفلے مدینے لگائیں گے, پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھسر جاتے ہیں کہ یار کل دیکھیں گے, ابھی تو کھا ڈالو. اللہ تعالیٰ اس کرم فرمائے. اللہ زبان کا, آنکھوں کا, پیٹ کا, دل کا, روئے روئے کا قفلے مدینہ, دماغ کا بھی قفلے مدینہ نصیب, یہ نصیب ہو جائے نا تو بس کیا بات, سارے فساد ختم ہو جائے, فتنے ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب.
آپ نے سرمایہ داروں کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا بابا, یہ ہو سکتا ہے کچھ سرمایہ دار ابھی سرمایہ دار بھی ہوں, اب ان کو یہی شاید نہ اندازہ ہوتا ہو کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں, یہ دیکھیں سمجھتے سب ہیں کہ واقعی مطلب کہ شروع سے لے کر آج تک جو 1400 سال کی کم و بیش جو تاریخ ہم دیکھتے ہیں اس میں غریبوں کا جتنا حصہ ہے وہ سب سمجھتے ہیں, سب کو علم ہے, اور جتنا سرمایہ داروں کا حصہ رہا ہے, لیکن بس وہ ہوتا ہے کہ یار یہ غریب لوگ ادھر غریب لوگ ہیں. اب امیر کو یہ نہیں سوچ پیدا ہوتی کہ یار یہ واقعی یہ بات جو ہے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے, لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ امیر کم ہے, اور حالانکہ اس کے پاس شاید جتنی فرصت ہے نا غریب کے پاس نہیں ہے. بہت ٹائم ہوتا ہے, بعض امیر ہیں ان کے پاس بہت ٹائم
ہوتا ہے.
یہ جم خانہ میں امیر جاتا ہے, غریب کہاں جم خانہ میں جائے گا. یہ سارے مطلب کہ تفریح مقامات جو بڑی بڑی بہت عجیب و غریب ترکیب ہوتی ہے, سب امیر جاتے ہیں, غریب کہاں ان کی سال کی نہ مہینے کی فیسیں برداشت کرے گا, نہ اس کو وہاں ایسا ماحول ملے گا. تو مگر ٹائم ہے اس کے پاس, جاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا حصہ صرف پیسے کی حد تک ہی کیوں رہ جاتا ہے؟ عملی طور پر اس کا اپنا حصہ سنتوں کی خدمت میں کیوں نہیں آ پا رہا؟ تو تھوڑی بابا ہمارے یہ جو سرمایہ دار طبقہ جو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ مدنی پھول سے چوٹ لگے اور وہ چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدنی قافلے میں چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل فیضان مدینہ چلتے ہیں.
یہ لفظ فیضان ڈال دیا, اچھا کیا, چل مدینہ تو سال میں 2 بار جاتے ہیں جیسے آپ نے بولا, ان کو بیچاروں کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, رمضان گزارتے ہیں وہاں اور حج نفلی کرتے.
پہلے میں نے مدنی قافلہ بولا بابا,
اس لیے
چور فکر دنیا کی, چل مدنی قافلے میں چلتے ہیں, چور فکر دنیا کی, چل فیضان مدینہ چلتے ہیں.
یہاں تم نے غریبوں کو بھر رکھا ہے, اس کا کیا؟
نہیں تو غریب اپنی جگہ,
ہمارا ایک موبا ہے, ہمارا مان ہے, ہمارے اسی کیٹیگری کے ہونے چاہیے نا,
ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. بابا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں, یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یا دیگر صحابہ کرام جو مطلب کہ اپنے پاس مال و اسباب رکھتے تھے, انہوں نے جہاں اپنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا, وہاں اپنے آپ کو اور اپنی جان کو لے کر بھی پیش تھے.
بے شک واقعی مالداروں کی بھی دعوت اسلامی ہے, اور جیسے کہ یہ مراکز بنتے ہیں ہمارے, خود فیضان مدینہ ماشاءاللہ اتنی کثیر رقم سے بنا ہے, تو یہ مالداروں کی جب رقمیں آئیں تبھی بنا ہے, غریب آدمی بیچارہ دے کر دے گا کتنا. تو یوں مالداروں کا حصہ مالی تو بے شک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے محروم نہ فرمائے, لیکن ان کو مالدار سے مالدار تر ہوتے جانے کا ذہن بنانے کے بجائے اپنے اعمال کی طرف نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ قبر میں صاحب مال نہیں دیکھا جائے گا, صاحب حسن اعمال دیکھا جائے گا, اس پر کرم ہوگا. اب یہ کہ حسن اعمال بننے کی ایک صورت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خود اپنا ذاتی بھاگ دوڑ کرنا ہے, خالی پیسے نہیں, پیسوں کے ساتھ ساتھ خود مدنی کام بھی کریں, مدنی قافلوں میں اپنا وقت دیں. کیونکہ واقعی کہتا ہوں, میں نے خود میں جانتا ہوں, دیکھتا ہوں, ٹائم ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں, یہ ان کے پاس, لیڈروں کے پاس, وزیروں کے پاس, اب اوپر جتنا بھی جائیں نا, ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. یہ اپنے کو لگتا ہے کہ بہت مصروف ہے, اور میں یہ اپنے خوش طبعی میں کبھی بولتا ہوں کیونکہ چھوٹی موٹی شخصیت میں بھی کہلاتا ہوں, مجھے بھی لوگ شخصیت سمجھتے ہیں, اور ان شخصیات میں اگر پاکستان کو ہی اگر آپ لے لیں نا تو شخصیات میں اگر سب سے مصروف شخصیت کوئی ہو نا تو شاید دنیا میں یا پاکستان فرسٹ میرا نام آنا چاہیے, مصروف شخصیت یقین. مدینہ مدینہ اپنے منہ سے اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا یا کر رہا ہوں تو آخر میری سن تو لیں یار, کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ مطلب میں مالدار نہیں ہوں مگر مالدار کو ہم شخصیات تو بولتے ہیں نا, مالدار نہیں ہوں شخصیات کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, جو میرا اپنا تجربہ بھی ہے. ایک بار میرے غریب خانے پر ایک وزیر صاحب تشریف لائے تھے, ان کی کہیں دعوت تھی, یہ بھی دیر کے بعد پتا بیٹھا, اب وزیر صاحب جانے کا نام نہیں لیتے تھے, بہت دیر تک بیٹھے, پھر خود بولا میں بہت دیر بیٹھ گیا, مجھے دعوت میں بھی جانا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں غالباً نگران شورا بھی میرے ساتھ گھر پہ موجود تھے ہمارے. تو اس طرح شخصیت ان کا کام نہیں ہوتا. پھر شخصیات خود خصوصاً ہمارے ملک میں جو جتنی بڑی شخصیت ہوگی نا وہ زیادہ خوف زدہ رہے گی کہ کوئی یا تو اغوا کر جائے گا یا کوئی فائر کر دے گا, سیاسی شخصیات اس سے ڈرتی ہے. اب یہ کیا مطلب, یہ گھر میں رہتی ہیں اور پہرے کے اندر ان کا کام کیا ہوتا ہوگا, آپ اندازہ کیا کام ہوتا ہوگا, صرف فون ملاقات بھی ہر ایک سے نہیں کر سکتے, یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے جان کو, سمجھ میں آتا ہے ان کا اس طرح چھپ کر رہنا, تو اب یہ گھر میں کیا کام کریں گے. بہت کم کام کرتے ہوں گے لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ بہت کم آرام بہت ملتا ہوگا ان کو. اب میں نے اپنی جو بات بتائی نا تو میں یہ مبالغہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بالکل یوں بیٹھ کر جو سکون سے بیٹھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کیسے کہ میرا تحریری کام میرے پاس اتنا اسپیئر میں پڑا ہے کہ مانے یا نہ مانے, یعنی میں نے کئی بار یعنی کہ ایسا میرا یوں ذہن بنتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے کو مطلب وہ ایسی کوئی ترکیب بن جائے کہ میں سوئے بغیر میرا کام چل جائے گا, میں سو ہی نہیں میں کام کروں. کبھی سوچتا ہوں کہ کاش کھائے بغیر کام چلا جائے, کوئی ایسی ٹیبلٹ مل جائے کہ جس سے وہ طاقت برقرار ہے اپنے یہ کھانے کے مسئلے نہ ہوں. یعنی ایک مطلب مبالغہ کہ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میرے پاس اتنا کام ہے, جتنے بھی رسالے آ رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے جن پر میرا نام لکھا ہوتا ہے, یہ جیسے اب یہ خزانے کا انبار میرے ہاتھ میں سو, ایک ایک رسالے کو پتہ نہیں کتنی کتنی بار مجھے پڑھنا پڑتا, یہ فیضان سنت اتنی ضخیم ہے, خدا جانے کتنی بار میں نے اس کو پڑھا ہوگا اور اس پہ کام کیا ہوگا, اور ایسی کتنی کتابیں آپ کو پتہ ہیں کہ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور بار بار کرنا پڑتا ہے دماغی کام. تو بہرحال یہ کہ ایک مبالغے کے ساتھ کہ شاید یہ ایک شخصیت اگر مجھے تسلیم کیا جائے تو مصروف ترین آدمی, ورنہ عام طور پہ کوئی کتابیں لکھتا نہیں ہے, ظاہر ہے کسی کا نہ ہر ایک کے بس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتاب لکھ سکے یا مرتب کر سکے یا تالیف کر سکے یا تصنیف کر سکے, ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا ہے. یہ کسی کسی کو یہ ترکیب ہوتی ہے, جو غیر عالم لکھتے ہیں ان کو تو بہت ڈرنا چاہیے, اگر لکھتے بھی ہیں تو اس وقت تک اس کو سب کے سامنے یعنی کہ عوام میں نہ لائیں جب تک کسی محتاط فی الدین عالم سے چیک نہ کروا لیں اور وہ تصدیق کر دے. آج کل تقریض لکھنے کا ایک بس وہ ایک رواج ہو گیا ہے, تقریض کا کسی کو بولو اس کا مطلب اپنے فضائل لکھنے کی درخواست کرو, اس سے نام اس کا تقریض ہے, وہ تقریض میں فضائل لکھنے انہوں نے جن صاحب نے لکھے کہ یہ ایسا ہے تو یوں ہے تو صاحب فراست ہے تو بڑا قابل آدمی ہے تو کیا قلم کی روانی ہے تو کیا الفاظ تانتا باندھ دیا انہوں نے اور بڑی یہ کیے, تو یہ ہوتا ہے تقریض. اور میرا اپنا ذہن تقریض میں یہ ہے کہ تقریض کیونکہ میں سل رضوی ہوں اور اعلی حضرت کے قدموں کی خاک غلام ہوں ان کا, تو میں نے فتح یہ اعلی حضرت کی تقریضیں دیکھی ہیں بہار شریعت میں جیسے تقریض بعض حصوں پر ہے اس میں اعلیٰ نے کلیئر لکھا ہے کہ میں نے یہ پورا پڑھا ہے, اس کو ان کے مسائل کو چیک کیا ہے اور سب کو فقہی کتب کے مطابق جزیات کے مطابق پایا ہے اس کو, تو اپنی بھی یہ بیٹھ گئی ہے دماغ میں کہ تقریض لکھے تو اسی لکھے, کیونکہ اپنا نام چلتا ہے, الحمدللہ نام چلتا ہے, کسی کتاب پر میری تقریض آ جائے گی وہ کتاب لوگ خریدیں گے, ایسا بس لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو, تو آپ کو کسی بھی کتاب میں میری تقریض نہیں ملے گی, کیا میری طرف لوگ رجوع نہیں کرتے ہوں گے, اتنے رجوع کرتے تھے, اب کم ہو گئے کہ دیتا ہی نہیں کسی کو, تو میں نے ایک مکتوب بنا کر رکھا ہے, اس کی کاپی بھی روانہ کر دیتا ہوں اچھے الفاظ میں, ذرا آپ معذرت کر کے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ میں جب تک پوری کتاب پڑھوں نہیں اور پھر اس کو اصل کتابوں سے ملاؤں نہیں اس کو, اس وقت تک میں تقریض نہیں لکھ سکتا, یہ میرا ذہن ہے, تو اس لیے میں اتنا ٹائم دے نہیں سکتا, ورنہ تو شاید ہی سنیوں کی کوئی کتاب ہوتی کہ جس میں میری تقریض نہ ہو, شاید کم از کم اساغرین کی, بہت بچتا ہوں اس لیے میری کسی کتاب پر تقریض نہیں ہے, تو خیر یہ ایک ضمناً بات آ گئی, جو لکھتے ہیں چیدہ چیدہ وہ تقریض کہ ہم نے چیدہ چیدہ دیکھا, یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کرتے ہیں کوئی ناجائز کام کرتے ہیں, لیکن ان کا نام اگر بہت بڑا ہے اور مستند علماء سے ہیں تو ان کا نام کیش ہو جاتا ہے بعضوں کا, ان کو پتہ نہیں چلتا, تو کتاب میں ایسا سا لکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی کہ ایک کتاب میں نام نہیں لوں گا, ایک کتاب اردو کی, اس میں یہ مسئلہ میں نے پڑھا, کسی نے دکھایا میرے کو نکال کے, صبح صادق پر روزہ بند ہوتا ہے, ایک دو منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو اللہ معاف کرتا ہے, یہ لکھا ہوں, تو اس لیے میں مطلب سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار یہ لکھنے اور اشعار بھی لکھ شاعری کرنے ان کا شوق مت چراؤ یار, یہ سب کا کام نہیں ہے, جس کا کام ہے اسی کو یہ جمتا ہے, باقی آپ کو لکھ کر چلے جاؤ گے, اب جتنوں کے روزے خراب ہو رہے ہوں گے وہ تو مرا نا چند سکوں کے لیے, کتاب بکتی ہے, نام لکھا ہوا سب کچھ ہے, اور ایسا نام ہے کہ اگر بولوں تو شاید دو چار اچھل پڑیں گے, رے ہاں یار ہم کو تو پتا ہے کہ یہ لکھتا ہے کتاب لکھتے, اور ایسوں کی کتابیں چلتی بھی بکتی بھی, تو بہت بری حالت ہے, اس لیے ہم نے پھر وہ بنائی ہے نا مجلس کہ تفتیش اس کو چیک کرو, مجلس علمیہ میں ایک شعبہ رکھا ہے اس نے چیک کروانے کا, پھر سند بھی دیتے ہمارے یہاں اس کی, تو ہے مرحل وہ تشویش کی بات, خیر وہ بات چلی تھی مالدار کی, اور وہ بات چلی تھی کہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا اس پر, ان کو یہ ٹائم جو ہے نا ادھر ادھر گھومنے پھرنے یا دو دو گھنٹے کے ٹیلی فون میں گپے مارنے کے بجائے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے لگانا چاہیے اور مدنی کاموں میں صرف کرنا چاہیے, خالی مال جمع کرنے میں اس کو صرف کریں گے نا تو پھنس جائیں گے, یہ عام طور پر مالدار بولتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر, اللہ کی رحمت ہے بہت مال مل گیا, میں مالدار پر رشک نہیں کرتا, میں مطلب مالدار کو پتا ہے میرا, میں ان سے پیسہ لیتا نہیں نا کہ مجھے روپیہ دو, کوئی مالدار دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی الیاس قادری کو ہم نے باندھ کر رکھا ہے یا ہم اس کی مالی امداد کرتے ہیں جب یہ کام کر رہا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کوئی مالدار سامنے تو آئے جو میری پرورش کرے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الحمدللہ میں یہ چوٹ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی خوش آمد نہیں کرنا پیسے والوں کی, آپ مر جاؤ, آپ یوں ہو جاؤ گے, آپ کو ہر بات میں وہ یسر کہنا پڑے گا, آپ سینہ تان کے ان کی اصلاح نہیں کر سکو گے, ان کو حق بات ان کے سامنے نہیں کہہ سکو گے, دب جاؤ گے, اس لیے وہ دین کا کام کرو اور کھل کر کرو اور بغیر روح و رعایت کے کرو کسی کی, یہ مالدار تمہارے قدموں میں ہوں گے, دیکھنا ان کی اگر خوشامد کرو گے ان کے پیسے کھینچو گے یہ تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہاری نہیں مانے گا, تم ان کو دھکا مارو یہ تمہارے قدموں میں آئے گا, یہ ہے دنیا کا دستور ہے, کہ جتنا مطلب یعنی کہ آپ اس کو دنیا کو دھکے مارو گے نا یہ آپ کو آ کر آزمائش پہ ڈالے گی, یہ آپ کے آگے پیچھے گھومے گی اور اس سے دل لگاؤ گے تو یہ آپ کو اپنا غلام بنا لے گی. جیسے عام طور پہ مالداروں کو مال بڑھانے کا شوق ہوتا ہے کہ مال بڑھتا ہی چلا جائے بڑھتا ہی, تو یہ مال کی غلامی نہیں تو کیا ہے, آقائی تھوڑی ہے مال کی, آقائی تو اس کو ہے کہ مال آیا اس نے اٹھا دے ڈالا کسی, یہ غلامی ہے. بینک بیلنس لاکرز بڑے بڑے ہیں اور بس دل خوش ہوتا رہا اور بس سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آپ پہنچی گئے حضرت جان واپس کیجئے, تو پتا چلا سیٹھ کا جنازہ اٹھ گیا. ارے بھائی تم بولتے تھے اس میں تو جنازے میں بہت رش تھا. اچھا بھائی سیٹھ صاحب کا کوئی جوان بیٹا بھی ہے؟ جوان تو دو بیٹے, تو رش سیٹھ صاحب کے لیے نہیں تھا بیٹوں کے لیے تھا. اب سیٹھ صاحب کا مال کھاتے رہے ان کا کھائیں گے, نہیں جائیں گے تو پھر بیٹے مال نہیں دیں گے اپنے کو, تو مفاد پرستی. غریبوں کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے جنازے اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں بیچاروں کے, لیکن ایک تعداد ہوتے جو مفاد پرست. ہر مالدار برا نہیں ہے, ہر جنازے میں جانے والا مفاد پرست نہیں ہے. میں ایک جنرل سب کو چوٹ کر رہا ہوں, جو ایسا ہے وہ غور کر لے اور اپنی آخرت کی بہتری بنائے. میرے اوپر کڑ کڑ کرے گا تو مزید پھنسے گا, گناہ گار ہوگا. میں تو مطلب جو صاف باتیں ہو وہ میں سب کی اصلاح کے لیے کہتا ہوں. میں باپا ہوں, باپا تو بولے گا, باپا تو بولے گا بچوں کو, اور جو سیٹھ مجھے اپنا سمجھتا ہے وہ میرے بچے ہیں اور وہ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوتے, انڈرسٹوڈ ہے. الحمدللہ بہت سارے سیٹھ ہیں جو میرے بچے ہیں, اتاری ہیں, ہاں کروڑ اربو پتی اتاری ملیں گے آپ کو. میری جلی کٹی سننی پڑتی ہے ان کو, ابھی بھی سن رہے ہوں گے, ہم مسکرا رہے ہوں گے آج باپا کی پھر گھومی ہے اور ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے. چلو کوئی بات نہیں, بڈھا آدمی جانے دو, میں ایسا بڈھا نہیں ہوں. وہ بڈھا ہو پھر وہ بڈھا آدمی تو اس کو بولتے کہ بعض ویسے سٹھیا جاتی ہے, الحمدللہ میں سٹھیا ہی نہیں ہے, میری اللہ کا کرم ہے کہ سلیقے کی بات کر رہا ہوں, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا انشاءاللہ ان باتوں کو. نہ کوئی مالدار چیلنج کر سکتا ہے, نہ کوئی ارباب اقتدار چیلنج کر سکتے ہیں, نہ کوئی مفتی صاحب چیلنج کر سکتے ہیں. مفتی صاحب تو سمجھدار ہوتے ہیں نا, وہ تو سٹھیا دے نہیں ہے نا, انشاءاللہ چیلنج نہیں کرے, سب سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ کہ دوا کڑوی ہوتی ہے, دوا کڑوی ہوتی ہے, دوا ہے تو تھوڑی کڑوی تو لگے گی, دوا کڑوی ہوتی ہے. آپریشن ہوتا ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یہ آپریشن سمجھ لو یا دوا سمجھ لو, مگر دوا دینے والا یا آپریشن کرنے والا دشمن نہیں ہوتا, دوست ہوتا ہے, اپنی خیرخواہی کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے, وہ دوا دے رہا ہے کڑوی اور آپریشن کر رہا ہے.
بعض مالداروں کو یہ سنا بھی ہے ہم نے, وہ ایسے پھنس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بس نکل آئیں کسی طرح, ان کے لیے کیا کہیں گے؟
اور میرے مرحوم بھائی کہا کرتے تھے کہ وہ ایک, وہ تھوڑی تصرف کے ساتھ بیان کروں گا, ایک آدمی جو تھا وہ کیچڑ میں دھسا ہوا تھا اور نکل نہیں پا رہا تھا کیچڑ سے. اتنے میں کوئی اور آدمی نکلا, اس نے وہ بندوق تاکی, اس پر کھوپڑی کا نشانہ لیا کہ تو بہت تکلیف سے مرے گا کیچڑ میں, تو میں چل جلدی کام کر دوں. اب وہ ایک دم اس نے زور لگا اور بھاگا, تو وہ ہنسنے لگا, بندوق پھینک دی, بولا آجا آجا نہیں مرتا تیرے کو. پھر اس کو سمجھایا کہ تو کوشش ضرور کر رہا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ کر رہا تھا, جب سر پہ آئی نا گولی کا خطرہ کہ جان جا رہی ہے تو تو نے دل سے زور لگایا تو نکل آیا. تو یہ مالدار جان نہیں چھوٹتی, دے دو سارا مالدار, سارا مال کسی غریب کو دے دو, مجھے مت دو. نہ بولو کہ دعوت اسلامی کے لیے بولتا ہے اور یہ مل بانٹ کے شاید کھا لیں گے, ہم کو مت دو, کسی غریب کو دے دو تو مالداری سے جان چھوٹ جائے گی, اے کون چھڑائے جان. مالداری تو مطلب مالدار سے مالدار تر ہونا ہے, اور بڑا جذبہ ہے مالدار ہونے کا, ہر قربانی عزیز مالدار کے لیے, مال پر صدقے جاؤں, واری جاؤں, قربان ہو جاؤں والی بات ہے. کسی کو مالداری چھوڑنی ہو ایسا تو وہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ بادشاہی کو لات مار کے نکل آئے تھے, دوسری طرح کی مالداری لے لی تھی. تو یہ تو کسی کسی کا حصہ ہوتا ہے, باقی کہہ نہیں سکتے کہ کوئی مالدار اپنے طور پر یہ سارا مال قربان کر کے اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے. تو بہرحال یہ کہ مال والے کو مال بڑھانے کی عموماً حرص ہوتی ہے, حوث ہوتی ہے, پیسوں کو بہت ڈرنا چاہیے, کہ بعض اوقات اللہ عز و جل کثرت مال و منال سے نواز کر بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اب میں آپ کو خزانے کے انبار جو کہ دعوت اسلامی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے 40 صفحات کا, تو یہ ایک بیان ہے, تحریری بیان, اس میں سے کچھ اب میں آپ کو مواد پیش کرتا ہوں. بیٹھے بیٹھے سائی بھائیو, یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اللہ عز و جل کثرت مال و منال سے نواز کر بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی فتوا 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحات 682 پر ہے. صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلا معصیت کر دیتی ہے, لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو اس کو خدا علیم و خبیر کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جس شخص پر اللہ عز و جل دنیا میں روزی میں خوب کثرت, فرما بردار اولاد کی نعمت, مال و دولت, حسین صورت, اچھی صحت, منصب وجاہت, عہدہ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے, مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں, تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے. خبردار اے جاندار, خبردار اے شاندار, خبردار اے مالدار, خبردار اے سرمایہ دار, خبردار اے صاحب اقتدار, خبردار اے افسر و عہدیدار, رب عزیز و قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے خبردار, 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم, تکبر, سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے. اس ضمن میں حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام مع آیت قرآنی سنیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شوہر آیا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا, اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 122 حدیث نمبر 17313 دار الفکر بیروت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں, اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے، ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی. یہ کفر ہے. یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے. کفر کلمات کی تفصیلات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیے. مزید مفسر شہیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں، نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر ہے، طریقہ صالحین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مالدار کے لیے کتنے مسئلے. ایک اور آپ کو رقت انگیز حدیث سناتا ہوں مال کے تعلق سے. صفحہ نمبر 13، خزانے کے انبار. حلال مال جمع کرنا بے شک گناہ نہیں، نیز دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہگار کہنا روا نہیں. اگر 100% حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو گناہگار کجا ثواب دارین کا حقدار. لہذا مال کمانا ہی ہے تو صرف و صرف حلال طریقے پر کمانا چاہیے، مگر صرف بقدر ضرورت کمانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ حلال مال کا حساب ہوگا اور بروز قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی تیسری جلد میں نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر چوتھے ایک اور شخص کو لائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا، کمانی بھی حلال اور خرچ بھی حلال جگہ کیا، اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو اور اس کے رکوع میں کوئی کوتاہی کی ہو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا. کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو. وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا. کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا، تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا. تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا. پھر کیا ہوگا؟ وہ سب لوگ آئیں گے، پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اسے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے. اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی اور تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے گا رک جا، میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی خواہ وہ کھانا تھا، پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کر، اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا۔ دیکھا، یہ مال حلال کی آزمائش ہے اور مال حرام سیدھا جہنم میں۔ اور یہ تین قسمیں جو ہے نا، ایک تو مال حرام جہنم میں، اور مال حرام بھی تھا، مال اور حرام میں خرچ کیا تھا جہنم میں، مال حلال تھا مگر حرام جگہ پر خرچ کیا وہ بھی جہنم میں، اور مال حرام تھا مگر حلال جگہ میں خرچ کیا وہ بھی جہنم میں، آخری چوتھا جو تھا کہ اس نے حلال کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، وہ کتنے حساب کتاب میں آزمائش میں۔ تو یہ روایت نقل کرنے کے بعد سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے سائے بھائیو، بتائیے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اے مالدار، تو سوچ، کیا تو تیار ہوگا؟ سوال اس آدمی سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا ہوگا، نیز تمام حقوق اور فرائض بھی کما حق کو ہو یعنی مکمل طور پر ادا کیے ہوں گے۔ جب ایسے شخص سے یہ حساب ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا، جو دنیاوی فتنوں، شبہوں، نفسانی خواہشوں، آرائشوں اور زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سوالات ہی کے خوف کے باعث اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیا اور اس کے مال و متا سے آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ فقط ضرورت کے مطابق مختصر سے مال دنیا پر قناعت کرتے ہیں اور اپنے مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نیک بندوں کے کثرت مال سے بچنے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کو ان نیک لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اگر اس بات کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اپنے خیال میں پرہیزگار اور نہایت ہی محتاط ہیں اور صرف حلال مال کماتے ہیں اور کمانے سے مقصود بھی محتاجی اور سوال سے بچنا اور رائے خدا میں خرچ کرنا ہے، اور آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنا حلال مال نہ تو گناہوں میں صرف کرتا ہوں نہ ہی اس سے فضول خرچی کرتا ہوں، نیز مال کی وجہ سے میرا دل اللہ عز و جل کے پسندیدہ راستے سے بھی نہیں بدلتا اور اللہ عز و جل میرے کسی ظاہر اور پوشیدہ عمل سے ناراض بھی نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے، بالفرض ایسا ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ صرف ضرورت کے مطابق مال پر ہی راضی رہیں اور مالداروں سے علیحدگی اختیار کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان مالداروں کو قیامت میں حساب کے لیے روکا جائے گا تو آپ پہلے ہی قافلے کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کو حساب و کتاب اور سوالات کے لیے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ حساب کے بعد نجات ہوگی یا سختی، ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ اب ترمذی شریف یہ حدیث بیان کی ہے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم، نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین، مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہے، کافر کی میٹھی نظر چاہیے، چاہے کافر کی میٹھی نظر چاہیے،
کثرت مال کی آفت سے بچا کر کثرت
ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینہ والے. تو یہ رسالہ جس سے ابھی میں نے کچھ پڑھ کے سنایا یہ ضرور حاصل کریں, پڑھنے جیسا رسالہ ہے, اہم ترین رسالہ. اس کا لنگر رسال بھی چلائیے, جے بی سائز میں بھی ملے گا یہ, اور ایک بار اس کو نہیں پڑھا تو پڑھ لیں, آپ ہل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے آخر میں ماشاءاللہ وہ انگوٹھی کے 17 مدنی پھول بھی دیے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.